السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. صدق الله العظيم. محترم حاضرين، معزز سامعين، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے. سردی کا موسم ہے، باران رحمت کا نزول ہوا ہے. اللہ پاک کے فضل و کرم شامل حال رہیں کہ جس طرح وہ ابر کرم برساتے ہیں، ابر رحمت بھی برساتے رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سردی کے موسم کو بہت ہی مبارک موسم قرار دیا ہے. حدیث مبارک میں ارشاد ہے، فرمایا کہ یہ سردی کا موسم غنیمت کا موسم ہے، کہ مومن مسلمان اس موسم سے خوب فائدہ اٹھاتا ہے. دن اس کے چھوٹے مختصر اور ٹھنڈے ہیں، راتیں اس کی طویل اور لمبی ہیں. مختصر اور چھوٹے دورانیے پر مشتمل دن ہونے کے ناطے، ساتھ ساتھ ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے فرمایا کہ اگر اس میں کوئی روزہ رکھنا چاہے تو بہت آسانی سے وہ روزے رکھ سکتا ہے. راتیں طویل ہیں کہ رات کو انسان اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر وقت سے سو جائے تو اپنی نیند کا جو کوٹا مقرر ہے اس کو مکمل کر کے صبح خود بخود اس کی آنکھ تہجد کے لیے کھل جاتی ہے. تو فرمایا کہ دن بھی اس کے غنیمت ہیں، راتیں بھی اس کی غنیمت ہیں. مبارک اور پرلطف موسم ہے، خوشگوار حسین لمحات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جہنم سانس لیتی ہے، ایک سانس اس کا باہر کی طرف آتا ہے تو دوسرا سانس اس کا اندر کی طرف جاتا ہے. فرمایا کہ جب دوزخ سانس لے کر باہر کی طرف اپنا سانس پھینکتی ہے تو دنیا میں گرمی کا موسم آ جاتا ہے، اور جب وہ سانس اپنا اندر کھینچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ دنیا والوں کے پاس سردی کا موسم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دوزخ سے، دوزخ کی لپٹوں سے، اس کی گرمائش سے بچا کے رکھے. دنیا میں بھی اللہ پاک اپنی آزمائشوں سے، اپنی پکڑ اور گرفت سے بچا کے رکھے، اور ہمیشہ اپنے لطف و کرم اور مہربانی اور عنایتوں کے معاملات فرمائے. کہ جس اللہ نے ہمیں بن مانگے ایمان کی دولت عطا فرمائی، عظیم الشان انعام کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ہستی کا ہم کو امتی بنا دیا، یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے. اس سعادت کے ہوتے ہوئے جب قدردانی کی جائے اور قدر شناسی کی جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ جب متوجہ ہو کر زندگی بسر کرتا ہے تو گرمی اور سردی، خزاں اور بہار، رات اور دن، صحت اور بیماری، خوشحالی اور بدحالی، ہر لمحے ہر آن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے. گزشتہ جمعوں میں مضامین آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ انسان اپنے نفس کی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائے تو اپنی خامیوں کی طرف جب نظر کرتا ہے تو پھر وہ خامیوں سے بچنے کی کوشش اور تدارک کرتا ہے، اپنے آپ کو خوبیوں سے آراستہ کرتا ہے. حسن اخلاق یہ آخرت کا وہ قیمتی سرمایہ ہے کہ جو میزان عمل میں سب سے زیادہ بھاری بھرکم ثابت ہوگا. تقوی اور حسن اخلاق، تقوی کا آسان لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا، نیکی میں لگنا. تقوی کا اردو میں ترجمہ آتا ہے پرہیزگاری، کہ انسان گناہوں سے پرہیز کرتا ہو. جس طرح ایک مریض کسی معالج کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو صحت کے لیے، طاقت کے لیے، اس کی افزائش کے لیے بتاتا ہے کہ آپ کو پھل فروٹ موسم کی فلاں فلاں چیزیں استعمال کرنی ہیں، اور دیگر جو ضروریات وہ محسوس کرتا ہے وہ بتاتا ہے. غذا کے اندر آپ کو فلاں فلاں چیزوں کا استعمال رکھنا ہے اور فلاں فلاں چیزوں سے اجتناب رکھنا ہے. اللہ پاک نے بھی ہماری ایمانی غذا کے لیے ہمیں بہت ساری غذائیت فراہم کی ہیں، اور ساتھ ساتھ
ہماری ایمانی صحت کے لیے جو نقصان دہ چیزیں تھیں، مضر اور نقصان دہ، ان چیزوں سے آگاہ کر دیا کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. نظر کے گناہوں، کان کے گناہوں، زبان کے گناہوں، اعضاء اور جوارح کے گناہوں، حرام کاری یا حرام خوری کے کوئی سے بھی گناہ ہوں، یہ تمہاری ایمانی زندگی کو، ایمانی صحت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے. معالج کے پاس جب انسان جاتا ہے تو وہ تشخیص کرتا ہے، بتاتا ہے کہ آپ کو فلاں مرض لاحق ہے. طبیب روحانی کے پاس انسان جب جاتا ہے تو انسان کو اپنے روحانی امراض کی طرف توجہ نصیب ہوتی ہے، اور پھر وہ اصلاح نفس کی طرف جب متوجہ ہو جاتا ہے تو اپنی خامیوں کا تدارک کرتا ہے، ان کا علاج کرتا ہے. گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ غصہ جو بے جا کیا جائے، بے موقع کیا جائے، بے وقت کیا جائے، یہ زہر قاتل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ ہے جو اس وقت اس غصہ کرنے والے کی رگوں میں دوڑ رہی ہے، اور اس لمحے شیطان انسان کی رگوں میں خون کی گردش سے زیادہ تیزی کے ساتھ گردش کرتا ہے کہ اس لمحے غصے کی اس کیفیت اور حالت میں اس سے کوئی بھی ایسا قول یا فعل صادر کروا دیتا ہے کہ جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے وہ رہ رہ کے پچھتاتا ہے. کبھی وہ زبانی طور پر گستاخی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، اولاد ہے ماں باپ کے سامنے زبان درازی کر بیٹھا، شاگرد ہے استاد کے سامنے لب کشائی کر چکا، چھوٹا ہے بڑوں کی بے ادبی کا ارتکاب کر چکا، آپس میں بھائی بھائی ہیں، دوست ہیں، اڑوس پڑوس کے تعلقات ہیں، کسی بھی ماحول معاشرے میں غصہ آیا انسان نے ہاتھ اٹھا لیا، بعد میں رہ رہ کے پچھتاتا ہے. لیکن وہ لمحہ جو غصے کی کیفیت میں نامناسب گزر گیا سو گزر گیا. وہ انمٹ نقوش ہو جاتے ہیں جو انسان کی بد اخلاقی کی وجہ سے دوسرے والے کو جو ٹھیس پہنچاتے ہیں. اس لحاظ سے حسن اخلاق کا پیکر بن کر جینا اور ساتھ میں تقوی اور پرہیزگاری کے جوہر کو اپنے ساتھ رکھنا انشاءاللہ نجات کے لیے کافی ہے، اور گناہوں سے اپنے دامن کو صاف رکھنا، جب کبھی خدا نخواستہ کوئی داغ دھبا لگ جائے کبیرہ یا صغیرہ گناہ کا، فوراً توبہ کے صابن سے، توبہ کے صرف سے اپنے اس داغ دھبے کو دھلوا لینا. اس کی شان کریمی اتنی پیاری ہے، فرمایا کہ توبہ کے الفاظ مکمل نہیں ہوتے کہ ہم اس کو مغفرت عطا فرما دیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ندامت ہو، سچی احساس ندامت کے ساتھ اپنے گناہ پر شرمسار ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، اللہ میاں غلطی ہو گئی. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ، ہردوئی والے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں. آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت اولیاء، صلحاء، علماء، اتقیاء دعائیں کرتے ہیں لمبی لمبی امت کی ہدایت کے لیے، امت کی نجات کے لیے، امت کو فتنوں سے بچاؤ کے لیے، امت کی کامیابی کے لیے، لیکن دعائیں قبول ہو کر رنگ لاتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، امت کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. یا انفرادی طور پر کسی علاقے والوں کے لیے، کسی خاص ماحول والوں کے لیے، کسی خاص معاشرے کے لیے اولیاء صلحاء دعائیں کرتے ہیں لیکن ان کی دعائیں قبول ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. حضرت نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تمہارے اس سوال کا جواب اس مثال کے اندر موجود ہے کہ ایک بیٹا جس نے باپ کی نافرمانی کی ہو، اس نافرمانی کی وجہ سے باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہو گیا، قطع تعلق کر لیا، بول چال بند کر لی، ناراض ہو گیا، اس کے اوپر جو لطف و عنایت تھی وہ ساری روک لی. اب اس بیٹے کی اس غلطی کا علم آس پاس اس کے نانا دادا چاچا ماموں سب کو ہوا، اس بچے کی طرف سے اس کے دادا نے اس کے باپ سے سفارش کر لی، اس کے نانا نے اس کے لیے سفارش کر لی، اس کے چچا نے سفارش کر دی، اس کے ماموں نے سفارش کر دی، بڑے بڑے مقدس رشتوں کی طرف سے سفارش آ گئی، لیکن بیٹا ایسا نہنجار ہے کہ اس نے جھوٹے منہ اپنے باپ سے معافی نہیں مانگی، کہیں سے بھی اس نے اپنی اس غلطی کا کوئی تدارک کا سامان نہیں کیا. تو فرمایا کہ ان بڑی بڑی سفارشوں کے باوجود بھی جب وہ بچہ ایسا ناہنجار نکلا کہ اس نے اپنی غلطی پر نہ تو معافی مانگی اور نہ ہی اس غلطی کے لیے کوئی تدارک کیا، باپ کو منانے کے لیے کوئی قدم بڑھایا ہو، تو فرمایا کہ ایسا باپ اپنے بیٹے کو کیوں معاف کرے گا؟ ان تمام در سفارشوں کے باوجود وہ بچہ اسی طرح ہٹ دھرم ہے, ڈھیٹ ہے, سرکش ہے, بے پرواہ ہے, باغی ہے, اور باپ کی شان میں اسی طرح گستاخ ہے, اور اپنی اس غلطی پر اسی طرح ڈھٹائی کے ساتھ جمع ہوا ہے. تو ان تمام تر مقدس سفارشوں کے باوجود بھی باپ اپنے اس بیٹے سے راضی نہیں ہوتا. ہاں, جس لمحے وہ بیٹا باپ کے قدموں میں پڑ گیا, ندامت کے آنسو بہا کر ابا کے سامنے معافی کا ہاتھ پھیلا دیا, باپ اس کو اپنی سینے سے لگائے گا, پیشانی کو چوم لے گا کہ بچہ ہے, نادان ہے, غلطی سے نا سمجھی میں اسے یہ غلطی ہو گئی, کوئی بات نہیں. فرمایا کہ یہی مثال امت کے ان گناہگار, نافرمان, غافل لوگوں کی ہے کہ جن کے لیے امت کے اولیاء صلحاء, اتقیاء, علماء صلحاء دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, لیکن جن کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں ان میں رتی برابر احساس نہیں کہ اپنی غفلت سے نکل کر, اپنے گناہوں کی دلدل سے نکل کر اپنے مالک و خالق کو منانے کے لیے کبھی اس کے سامنے دست توبہ, دست سوال دراز کریں. فرمایا کہ جب ان میں خود احساس اصلاح نہیں, اپنی ذات کے بھلا کے لیے وہ اللہ کے آگے شرمسار نہیں ہوتے, اپنے گناہوں پر اللہ کے آگے معافی کا ہاتھ نہیں بڑھاتے, تو ان اولیاء اور صلحاء کی سفارش بھی ان کے حق میں کارآمد ثابت نہیں ہوتی. حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص صغیرہ یا کبیرہ گناہ اس سے مرتکب, اسے صدور ہو جاتا ہے, ارتکاب ہو جاتا ہے, لیکن گناہ ہوتے ہی فوراً اپنے دامن کو جو داغدار ہوا تھا توبہ اور استغفار کے ذریعے رب ذوالجلال کے آگے معافی کے ہاتھ بڑھا دے, دست سوال دراز کر دے, ندامت کے دو آنسو بہا دے, بڑے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو بھی ہوا سو ہوا, لیکن آئندہ کے لیے تم نہ کرنے کا عزم ظاہر کر دو, اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. جو مضامین آپ حضرات نے سماعت فرمایا پچھلے مضمون میں, پچھلے جمعوں میں, کہ انسان کی اپنی ذاتی کچھ خامیاں خرابیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو زندگی میں رچی بسی ہیں, غیبت, چغلی, جھوٹ, طنز, تانے, دھوکہ, امانت میں خیانت, وعدے کی خلاف ورزی, اس قسم کی ذاتی خرابیاں, بد نظری, کانوں کا غلط استعمال, زبان کا غلط استعمال, عفت و پاک دامنی کے جوہر کو چکنا چور کرنا, ناجائز اور حرام دوستیاں, یہ ساری کی ساری وہ روحانی بیماریاں ہیں جو ہماری انفرادی اور ذاتی زندگی کو تہو بالا کر کے رکھتی ہیں. بھلے ہم نمازیں پڑھ رہے ہوں, زکوٰۃ خیرات دے رہے ہوں, رمضان کے روزے رکھ رہے ہوں, لیکن وہ خامیاں, وہ خرابیاں جو جڑیں پکڑ چکی ہیں, وہ ہمارے ایمان کے درخت کو آبیار ہونے نہیں دیتی. اس لحاظ سے توجہ درکار ہے ان تمام خامیوں پر کہ میری ذات سے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے, کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے, میں کسی کا حق تلف کرنے والا نہ بن جاؤں. گزشتہ مضمون میں بات آئی تھی کہ انسان کی زندگی میں بے شمار تار پھیلے ہوئے ہیں, کبھی کبھی کوئی تار منقطع ہو جائے تو آگے کنکشن منقطع ہونے کی وجہ سے وہ چیز معطل ہو جاتی ہے. اس وقت پنکھوں کے بٹن بند ہیں, کنکشن کٹا ہوا ہے, لہذا پنکھے اپنے کام سے معطل ہیں. لائٹیں جل رہی ہیں, ان کا بٹن بند کر دو تو بجلی کا کنکشن منقطع ہوا اور لائٹ بند ہو جاتی ہے. مشین ہو, موٹر ہو, گاڑی ہو, ہر چیز جب اس کا کنکشن جڑا رہتا ہے, تار ملی رہتی ہے, آگے سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا, قحط سالی تھی, اور قحط کی وجہ سے غربت و افلاس, بھوک پیاس بڑھ رہی تھی مدینہ طیبہ میں. مصر کے گورنر کو آپ نے پیغام بھیجا کہ غلہ اور اناج کا بندوبست کرو. گورنر مصر نے فرمایا کہ آپ کے پاس ہم غلے اور اناج سے لبا لب بھرا ہوا ایسا قافلہ روانہ کریں گے کہ ایک چین چلے گی, اگلا اونٹ مدینے میں ہوگا تو پچھلا اونٹ مصر میں ہوگا. اور یہی ہوا, کر کے دکھایا کہ اتنا لمبا قافلہ وہاں سے روانہ ہوا کہ اگلا اونٹ مدینے پہنچا تو پچھلا اونٹ مصر میں تھا. غلے کی فراوانی ہو گئی, اناج بے شمار دستیاب ہوا, تقسیم ہو گیا. وقت گزرنے کے ساتھ وہ اناج پھر ختم, پھر وہی قحط سالی, بارشیں بند ہیں, خشک سالی ہے. ایک صحابی نے ایک بکری ذبح کی, ہڈیوں کا ڈھانچہ جس پر گوشت کے سوا کچھ, جس پر گوشت نام کی چیز نہیں سوائے ہڈی اور کھال. سوکھی ہوئی اس بکری کو جب قربان کیا تو گوشت نہ پیک, بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا وا محمد، ہائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور کس قدر برکتوں کا نزول تھا، کیسی رحمتیں اترتی تھیں۔ اس حسرت بھرے جملے کے ساتھ انہوں نے حضور کے اس مبارک زمانے کو یاد کیا۔ رات آئی، سو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے، فرمایا کہ عمر کے پاس جانا، ان کو میرا سلام کہنا اور میرا پیغام دینا کہ میں تو آپ کو بہت سمجھدار سمجھتا تھا، بہت ہوشیار جانتا تھا، لیکن یہ کیا بات ہے کہ مدینے میں قحط پڑا ہوا ہے۔ ایک مجمل پیغام آپ نے ان صحابی کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خواب میں دے دیا۔ صبح ہوئی، وہ صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر حاضر ہوئے اور کہا، دستک دی، کہا کہ انا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں، آپ کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت عمر دوڑتے چلے آئے، لبیک اور سعدیک کہتے ہوئے اس آنے والے کا استقبال کیا، کہا کہ زہے نصیب، کیا پیغام لائے ہو؟ کہا کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، آپ نے فرمایا کہ عمر کو میرا سلام کہنا اور میرا پیغام دینا کہ میں تو آپ کو بہت سمجھدار اور ہوشیار سمجھتا تھا، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ مدینے والوں پر قحط نازل ہے۔ اس مغم اور مجمل پیغام کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشویش کی لہر میں ڈوب گئے اور سارے اپنے مشاورین کو جمع کیا، اپنی شورا کے افراد کو جمع کیا، جو آپ کے اس مشورے کی جماعت کے اندر جو بڑے بڑے کبار صحابہ تھے ان سب کو جمع کیا، سر جوڑ کے بیٹھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد اس پیغام میں ہمارے لیے کون سا راز دیا ہے۔ مشاورت شروع ہوئی، سب اپنے اپنے طور پر تجاویز دے رہے تھے، نتیجہ یہاں پر آ کے ختم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کبھی قحط پڑتا تھا، بارش رک جاتی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو لے کر کھلے میدان میں نکلتے، استسقاء کی نماز پڑھتے تھے۔ آج ہم نے سارے اسباب اختیار کر لیے لیکن استسقاء کی نماز تو پڑھی نہیں۔ کہا کہ اوہو، یہی ہم سے چوک ہوئی کہ رجوع اللہ نہیں کیا، سارے اسباب اختیار کر لیے لیکن جس اللہ سے مانگنا تھا، جس کے سامنے نکل کر توبہ استغفار کرنی تھی، معافی مانگنی تھی اپنے گناہوں کی، اس اللہ کے در کو تو ہم نے دستک نہ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کرا دیا کہ سب کے سب جمع ہو جائیں، استسقاء کی نماز پڑھیں گے۔ سارا مجمع مدینہ منورہ سے نکل کر اکٹھا ہوا، جمع ہوئے، استسقاء کی نماز پڑھی، ابھی اپنے گھروں کو واپس نہیں پلٹے تھے، اللہ پاک نے باران رحمت بھیج دی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ تار کٹا ہوا تھا رجوع اللہ کا، اللہ سے تعلق جوڑنے کا، سارے اسباب اختیار کیے ہوئے ہیں، عدل و انصاف اس سرزمین پر نافذ ہے کہ جب اس پر زلزلہ آیا، اپنا کوڑا حضرت عمر نے زمین پر مارا، فرمایا کہ زمین کیوں ہلتی ہے، کیا میں نے تجھ پر عدل و انصاف قائم نہیں کیا؟ تھم جا، وہیں تھم گئی۔ وہ فاروق اعظم کے جنہوں نے دریائے نیل کے نام پرچی بھیجی تھی، کہا کہ عمر ابن خطاب جو عبداللہ، جو اللہ کا بندہ ہے اور مسلمانوں کا امیر ہے، اس کی طرف سے یہ خط دریائے نیل کے نام ہے کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل پڑ، ورنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ بھرے مجمع میں وہ چھوٹی سی پرچی کا ٹکڑا دریائے نیل میں ڈالا گیا۔ شام کا وقت تھا، رات آ گئی، صبح لوگوں نے دیکھا دریائے نیل سات ہاتھ بلند جاری اور ساری تھا اور آج تک جاری اور ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے، اس سے تعلق رکھنے والے ایسے مضبوط کہ دریائے نیل کے نام پر چی جا رہی ہے، مدینہ کی سرزمین پر زلزلہ ایک کوڑا کھانے پر رک جاتا ہے۔ خطرناک ترین آگ دھیکتی ہوئی آئی، حضرت تمیم دارمی کو اپنی چادر دی، فرمایا تمیم ذرا اس آگ کو واپس پیچھے دھکیل کر آؤ۔ چادر کو لپیٹا، کوڑا بنایا اور اس طرح ہلاتے ہوئے آگے بڑھے جس طرح کوئی مویشی اور بھیڑ بکریوں کو چرانے والا وہ اپنے بھیڑ بکریوں کو ہکاتا ہوا آگے بڑھتا ہے، اس طرح حضرت تمیم داری اپنے اس چادر کے ذریعے سے، جو حضرت فاروق اعظم کی چادر تھی، اس کے ذریعے سے اس آگ کو دھکیلتے ہوئے پیچھے تک اس کو دھکیل کے چلے آئے۔ لیکن یہاں پر جب بارش برسنے کا موقع تھا تو کنکشن کٹا ہوا ہے، وہ طریقہ سنت کا، وہ راز جو اللہ پاک سے لینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے استسقاء کا، اس میں بھول ہو گئی۔ اور جہاں استسقاء کی نماز پڑھی باران رحمت جوش میں آیا، اللہ پاک نے گھر پہنچنے سے پہلے سیراب فرما دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی مان کر چلنے والا جب ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی غفلت کی وجہ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، بھلے صغیرہ ہو بھلے کبیرہ ہو، صغیرہ کبیرہ ہر گناہ معاف فرمانے کے لیے اللہ پاک نے اپنی رحمت کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ تو حسن اخلاق اور تقوی یہ بھاری بھرکم وہ سرمایہ ہیں جو آخرت کے درہم اور دینار ہیں، کہ جس کسی کے پاس یہ سرمایہ ہوگا انشاءاللہ رب ذوالجلال کی رحمت سے امید ہے کہ نجات کے سامان ہو جائیں گے۔ اور حسن اخلاق کے لیے زہر قاتل غصہ، غیبت، چغلی، طنز، تانے، دل آزاری، دوسروں کی آبرو ریزی، بے احترام کرنا، بے عزت کرنا، بے حرمت کرنا، توہین، تحقیر، تذلیل، ساری چیزیں یہ انسان کے اخلاق کا جنازہ نکال کے رکھ دیتی ہیں۔ قرآن کریم کی آیت جس میں اللہ پاک نے ایک ساتھ کئی خامیوں کی نشاندہی فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ مذاق اڑانے والوں سے لاکھ درجہ بہتر ہو، نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آج موبائل میں کس کس کا مذاق نہیں اڑایا جاتا، مذاق اڑتے اڑتے کلپ بنا ہوا ہمارے پاس آیا، ہم نے لمحے کے اندر اس کو شیئر کر کے اپنے پورے گروپ کے اندر ڈال دیا، اس کی عزت کو اچھال دیا۔ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم کتنے بڑے کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو گئے۔ کوئی سیاست دان ہو، کوئی اداکار ہو، کوئی فنکار ہو، کوئی عوامی سطح کا ہو، کوئی بھی بندہ ہو، کسی کا مذاق اڑانا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی ایک کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، یہ بنیادی وہ خامیاں ہیں جن کی بے کنی اللہ پاک نے قرآن کریم میں صاف لفظوں میں فرمائی ہے کہ کسی کا مذاق مت اڑاؤ۔ کھلے عام اگر مذاق اڑانے کا موقع نہیں تو یہ موبائل بہت بڑا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے دوسروں کی آبرو اچھالنے کا، عزت کو پامال کرنے کا۔ نمبر دو فرمایا، ولا تلمزوا انفسکم، آپس میں ایک دوسرے کو تانے مت دیا کرو۔ کسی پر کوئی احسان ہوا، کوئی نیکی کی، کوئی معاملہ آیا، کسی بھی بات پر تانا دے دیا، اپنی پوری محنت پر پانی پھیر دیا۔ ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے لقب سے مت یاد کرو۔ آپ نے کسی کو برا لقب دیا، کسی بھی بغض اور عناد اور دشمنی کے اندر برے نام سے اس کو یاد کیا، اس کا نتیجہ اور خمیازہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بتا دیا۔ فرمایا کہ ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کا برا نام، برا لقب، کہ جس سے وہ ناراض ہوتا ہے اسے یاد مت کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، تم اگر کسی کو برے لقب سے یاد کرو گے تو تمہاری اس حرکت کی وجہ سے تمہارے اوپر فاسق ہونے کا دھبا لگے گا۔ خود یہ چونکہ گناہ کا مرتکب ہوا، اچھے ایک صاف ستھرے انسان کو برے نام سے اس نے یاد کیا اور دل کی بھڑاس نکال رہا تھا، لیکن اس کو ساتھ کے ساتھ یہ سزا ملی کہ ایماندار ہونے کے باوجود، صاحب ایمان ہونے کے باوجود اللہ پاک فرماتے ہیں بئس الاسم الفسوق، فسق و فسوق، گمراہ، گناہگار، فاسق کا دھبا۔ فرمایا کہ یہ ایمان کے بعد فاسق کا دھبا لگ جانا بہت برا دھبا ہے، کہ تم نے تو ایک غلطی کی جس کو ہلکا اور معمولی سمجھ رہے تھے، لیکن تمہارے ساتھ فاسق کا جو دھبا لگا یہ زیادہ بھیانک ہے۔ تمہارے برے لقب سے، برے نام لگا دینے سے وہ تو پھر بھی اسی اصل نام کا رہا، لیکن تمہارے ساتھ ایمان والے ہونے کے باوجود فاسق کا جو داغ لگا ہے یہ بدنما داغ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جو ان تمام حرکتوں سے باز نہیں آتے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم لوگ ہیں، ظلم کرنے والے ہیں اپنی ذات پر اور معاشرے کے دوسرے افراد پر۔ اجتنبوا كثيرا من الظن، اے ایمان والو بے شمار گمانوں سے بچتے رہو۔ ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانیاں گناہوں تک پہنچ جاتی ہیں، کبیرہ گناہ بن جاتی ہیں۔ ہوا تھا کچھ، سمجھا کچھ، اپنے اندر کسی کے لیے نفرت اور کدورت بٹھا لی، اس بدگمانی کے نتیجے میں فرمایا کہ ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانیاں کبیرہ گناہ تک پہنچ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک بوڑھی خاتون تھی، اپنے عربی اشعار کے اندر وہ ایک تذکرہ کرتی تھی، ہائے وہ ہار والے دن، کیسے دن تھے کہ جس میں مجھے اس قدر رسوائی ملی کہ جس رسوائی کے بعد اللہ پاک نے مجھے وہ عزت عطا فرمائی کہ جس کی مثال نہیں ہے۔ ایک شعر پڑھتی تھی. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن پوچھ لیا, اماں جان یہ شعر جو پڑھتی ہو اس کا پس منظر کیا ہے؟ کہا کہ گھرانے کے اندر میں خادمہ تھی, ملازمت کرتی تھی, ماسی تھی, خادمہ تھی. اس گھرانے کی ایک بچی کے گلے میں کوئی ہار تھا قیمتی, وہ ہار کہیں کھل کر گر گیا اور گم ہو گیا. اس گھرانے کے افراد نے اپنے گھر والوں کے بجائے مجھے بدگمانی کا نشانہ بنایا اور مجھے چور سمجھا. مجھ پر انہوں نے سختی کی, مار پٹائی کی, زد و کوب کیا اور انجام یہاں پر آ پہنچا. انہوں نے کہا کہ سیدھی شرافت سے ہار میلے ہمارے حوالے کرو ورنہ ہم تمہیں برہنہ کر کے تمہاری جامع تلاشی لیں گے. کہا کہ وہ نوبت آ گئی کہ میں انکار کرتی رہ گئی, حالانکہ میں ان کے گھر میں بہت پرانی خادمہ تھی. میرے انکار کے باوجود بھی آخرکار انہوں نے مجھے بے آبرو کر دیا, میری جامع تلاشی لی اور مجھے بالکل بے لباس کر دیا. اس وقت جو مجھ پر گزری کہ ایک ہار کی خاطر انہوں نے میری عزت کو پامال کیا. بس جس وقت یہ کاروائی چل رہی تھی اور میں بے آبرو ہو رہی تھی, اس وقت ایک چیل اوپر سے گزری اور اس کے چونچ میں وہ ہار تھا, وہ چھوڑتی بھی چلی گئی. پتہ چلا کہ چیل نے وہ ہار اٹھا لیا تھا اور گھومتے پھرتے واپس ان کے صحن میں گرا کر چلی گئی. کہا کہ اب تو وہ گھر والے شرمندہ ہوئے, پچھتائے, معافی تلافی کی اور بہت معذرت چاہی, لیکن میرا دل جو ٹوٹا اس کے بعد پھر اس گھر میں رہنا میں نے گوارا نہیں کیا. وہاں سے نقل مکانی کرتے ہوئے در بدر ہوتی ہواتی مدینہ منورہ پہنچ گئی, جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہو گئی. اس ذلت کا نقد انعام اللہ پاک نے یہ دیا کہ ایسی معزز زندگی دے دی کہ ایمان بھی ملا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پڑوس محلہ بھی ملا اور آپ کے دیدار اور زیارت سے بھی مشرف ہوئی. بسا اوقات انسان کے ساتھ بدگمانی کا معاملہ ایسی بھیانک انجام تک پہنچاتا ہے کہ اگلا آدمی بالکل معصوم ہے, صاف ہے, پاک ہے, لیکن بدگمانی کر کے اس کے بارے میں کیا سے کیا سوچ لیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے بدگمانی مت کرو, بعض بدگمانیاں کبیرہ گناہ تک پہنچ جاتی ہیں. ولا تجسسو, ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت لگے رہا کرو, کون کہاں جاتا ہے, کیا کرتا ہے, کس سے ملا, کیا لایا, کیا کھایا, کہاں ٹوہ لگانا, گناہوں کی عیوب کی تلاش میں لگنا. لا تجسسو, اپنی پرواہ کرو, اپنے گریبان میں جھانکو, اپنی خامیوں کو دھلوانے کی فکر کرو, دوسروں کی ٹوہ میں مت پڑو. تمہاری قبر میں تمہارے اعمال کا سوال ہوگا, دوسروں کے اعمال کی باس پرس نہیں ہوگی. ولا یغتب بعضکم بعضا, ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. وقت ختم ہوا انشاءاللہ, زندگی بخیر. یہ مضمون باقی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روحانی امراض سے بچ کر پاک و صاف مبارک زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آری صبر اکتفا کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.